अंधेरों से निकाले ये फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को गिरतों को संभाले ये इल्म रोशनी है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन मरहबा, सिलसिला है अंधेरे से उजाले की तरफ और इस सिलसिले में हमारे साथ होते हैं रईस दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामद बरकातहुमुल आलिया। पिछले सिलसिले में हमने तरबियत और इस्लामी मुआशरे में कानून की बालादस्ती के हवाले से गुफ्तगू की थी। कानून भी अहम है और तरबियत भी अहम है। अगर तरबियत में कोई कमी है तो कानून की बालादस्ती उस कमी को पूरा कर देती है। कुरून उला के जो मुसलमान हैं और जो मुआशरा है वो तरबियत और कानून दोनों की आला तरीन मिसाल हमारे सामने पेश करता है। अगर कानून की बात की जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया कि अगर सईदा कायनात भी चोरी करती हैं तो मैं उनका हाथ काट दूंगा, ये कानून की बालादस्ती है। और तरबियत का अंदाज मुलाहजा फरमाइए कि हुजूर सहाबा की सफों को भी बनफ्से नफीस खुद सीधा फरमाते हैं। इस चीज को जो बजाहिर बहुत छोटी सी नजर आती है लेकिन हुजूर इसका भी एहतमाम फरमाते हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रातों को जागकर रात भर खड़े होकर इबादत करना और इतनी इबादत करना कि मुबारक कदमों पर वर्म आ जाता है, ये भी एक तरबियत का अंदाज है कि सहाबा और मेरी उम्मत इबादत में इस मेहनत और कोशिश से सीखें और वो भी इसी तरीके से इबादत करें। फिर हमने एक और बात की थी कि कानून और तरबियत की हाजत है और फिर इसमें घर की अपनी जिम्मेदारी है, मीडिया की अपनी जिम्मेदारी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज इनकी अपनी जिम्मेदारी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो हमने बात की कि तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप ये इरशाद फरमा दें कि इसका जो बेहतरीन तरीका है, जो सही तरीका है, वो क्या हो सकता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबियत की अहमियत से दुनिया का कोई भी मुआशरा इनकार नहीं करता और ना ही कर सकता है, बल्कि कोई भी माकूल आदमी तरबियत की अहमियत से इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा से यह तरीका चलता आ रहा है और इंसानी फितरत यही है कि वो तरबियत के जरिए सीखता है और तरबियत के जरिए मुआशरे का अच्छा फर्द बनता है। अच्छी तरबियत उसे अच्छा बना देती है, बुरी तरबियत उसे बुरा बना देती है। और तरबियत का ना होना भी आम तौर पर इंसान को गलत रास्ते की तरफ चला देता है। बास ऐसे कुदसी सिफात हस्तियां होती हैं कि जिनको जाहरी एतबार से दुनिया की कोई तरबियत मुयस्सर नहीं भी आती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने खास फजलो करम से उनको सीधे रास्ते पर ही रखता है और वो सीधे रास्ते पर ही हमेशा चलते हुए अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल करते हैं और बेहतरीन इंसान भी बनते हैं। जिनके अंदर सबसे बड़ी मिसाल अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की हस्तियां हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की एक बड़ी तादाद ये कुफार के दरमियान पैदा हुई कि जो इनकी कौमें थी वो मुसलमान नहीं थी और किसी के कोई अखलाक बिगड़े हुए, किसी के कोई अखलाक बिगड़े हुए, जैसे हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस कौम के अंदर के जिनमें नाप तोल के अंदर डंडी मारना बड़ा आम था, कमी बेशी करना बड़ा आम था, धोखेबाजी बड़ी आम थी। लेकिन अब उस माशरे के अंदर क्या सूरत हो सकती है कि कोई दूसरा उनकी तरबियत करे कि दयानतदारी और अमानतदारी और सदाकत ये चीजें अपनानी है, ख्यानत नहीं करनी। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरबियत फरमाई। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की जो तरबियत है वो तो बतौर खास अल्लाह ताला के जिम्मे पर होती है। जैसे कुरान पाक के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वो अल्लामा का मालम तकुन तालम, सुभान अल्लाह, कि आपके रब ने आपको सिखा दिया जो कुछ आप ना जानते थे। اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے اندر ایک اور چیز ملتی ہے کہ بڑی معمولی معمولی چیزیں جو ان کی شایان شان نہیں تھی اگر ان سے سرزد ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ ان کو سمجھا دیا, اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ان کو بتا دیا, فوری طور پہ وحی نازل ہوئی, فوری طور پہ ان کو اس سے نکال دیا.
سبحان اللہ.
تو یہ کیا تھا؟ یہ خدائی تربیت کا ایک نظام تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص تعلق ہے, خاص قرب ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قسم کی آلائش ان کی طرف آنے نہیں دیتا, اور اگر بالفرض ان کی طرف آئے تو فوراً اس کو دور کر دیتا ہے. لیکن عمومی طور پہ انسانوں کا معاملہ یہی ہے کہ بہرحال تربیت ہی کی جاتی ہے, اور آدمی جس طرح کے ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کی طبیعت, اس کا مزاج ویسا ہی بن جاتا ہے. ایک آدمی اگر بہت شریف النفس اور شریف الطبع لوگوں کے درمیان پیدا ہو اور اسی گھر کے اندر پروان چڑھے تو اس کی طبیعت کے اندر بھی شرافت ہوتی ہے, اس کے اندر نفاست ہوتی ہے, اس کے اندر اچھا مزاج ہوتا ہے. ایک آدمی اگر سخیوں کے گھر میں پیدا ہو اور اس نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو سخاوت کرتے ہی دیکھا, دوسروں کی مدد کرتے دیکھا ہے, تو الٹیمیٹلی اس بچے کا اپنا رجحان دینے کی طرف ہی بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی کنجوسوں کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. اچھا, اسی طریقے سے اگر کوئی ایسے گھر میں پیدا ہو کہ جہاں پر ہر وقت گولی اور بندوق کی باتیں ہوتی ہیں, اسلحے اور فائر کی باتیں ہوتی ہیں, مرنے مارنے کی باتیں ہوتی ہیں, تو یہ بچہ ابھی پوری طرح بڑا نہیں ہوتا اور اس کی زبان اور اس کی لینگویج اور اس کا لب و لہجہ وہی والا بن جاتا ہے جو اس کے گھر والوں کا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گھر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تربیت کے حوالے سے یہی چیز ضروری ہے کہ جہاں سے انسان کی بنیاد بنتی ہے, جہاں سے اس کا بنیادی مزاج ڈیولپ ہوتا ہے, اور جس چیز کو وہ پوری زندگی کبھی اپنے آپ سے نکال نہیں پاتا. تو ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ جو تربیت کے بنیادی مراکز ہیں ان کے اندر گھر کی بہت زیادہ اہمیت ہے, گھر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لہذا گھر کے اندر سب سے پہلے تربیت کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. اور گھر کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر آپ نے کوئی باقاعدہ اس کو پی ایچ ڈی کروانی ہے یا اس کو ایم فل کروانا ہے. گھر کے اندر تربیت اس انداز میں نہیں ہوتی. گھر کی تربیت ایسے ہوتی ہے جس کو کہا جائے کہ ایک غیر محسوس انداز میں وہ تربیت ہوتی ہے, اور وہ تھوڑا تھوڑا بٹ بائی بٹ جو ہے نا وہ تربیت وہ چل رہی ہوتی ہے. اب پہلے تو یہ بات کہ گھر کے اندر کس چیز کی تربیت بچے کو دی جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تربیت کیسے دی جائے. تربیت کی بات جہاں پر بھی آئے گی وہاں پر دو ہی چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ تربیت کس چیز کی دینی ہے, دوسرا یہ ہے کہ تربیت کیسے دینی ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ تربیت کون دے گا, یہ تیسری بات اس میں یہ ایڈ ہو سکتی. اب گھر کے اندر عام طور پہ آدمی کے سامنے اس کی ماں اور اس کا باپ, یہ دو افراد ہوتے ہیں جو موسٹلی اس کی تربیت کے اندر حصہ لیتے ہیں. اسلام کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلام نے تو تربیت پہ جس قدر زور دیا ہے, قرآن پاک سارے کا سارا ہماری تربیت کے لیے نازل ہوا, ہدی للناس ہے, تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے, تو یہ رہنمائی تربیت ہی تو ہوتی ہے. اس لیے ہمارے دین اسلام نے جو تربیت کا شروع فرمایا, ہم اگر پیدائش سے بھی پہلے کی بات نہ کریں,
ٹھیک ہے,
اور صرف پیدائش سے اگر بات کریں تو ہمارے ہاں باقاعدہ اسلامی تعلیمات میں ہے اور یہ سنت ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اذان کہی جائے.
سبحان اللہ. ایسے ہی
یہ اس کے کان میں اذان کہنا آپ یقین کیجئے کہ یہ بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے.
سبحان اللہ.
کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے کان میں جو چیز جاتی ہے وہ اس کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ نقش چھوڑتی ہے. اگرچہ اس وقت اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, لیکن یہی جو خدا کا نام اور خدا کے رسول کا نام اس کے اس وقت دل و دماغ کے اندر ڈالا جاتا ہے, وہ اس کے اندر ایک بیج کی طرح جو ہے وہ اپنا وجود جو ہے نا وہ بنا لیتا ہے, اور پھر اسی کے اوپر اس کا پورا وجود اٹھتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے دین میں فرمایا گیا, پھر ایک بچے کی ویسے شرعی احکام ہے اس کے حوالے سے, دیکھ بھال اور پرورش کے حوالے سے, لیکن تربیت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے لفظ اللہ سکھائیں.
سبحان اللہ.
اس کے سامنے لفظ اللہ 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 یہ لفظ کہیں. یہ ویری سمپل, ویری ایزی ٹو اسپیک, بہت آسان سا لفظ ہے جو زبان سے نکل سکتا ہے, الف لام اور ہا کے اوپر مشتمل ہے, اور بچہ بہت آسانی کے ساتھ یہ لفظ بول دیتا ہے. تو فرمایا کہ بچے کی زبان پر سب سے پہلے یہ لفظ جاری ہو. اچھا, یہ لفظ ایسے جاری تو نہیں ہوگا کہ بچے کو بولے گا بیٹا بول اللہ, نہیں ایسا نہیں ہوگا. 15-20-25-30 دن جو ہے اس کے سامنے بولتے رہیں گے, اور وہ بھی اپنے ٹرائی کرتا رہے گا لیکن بالآخر لفظ اللہ بول دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے جو ہے یہ اس کی تربیت ہی چل رہی ہے کہ کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے اور جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے اور جو کائنات سے ماورا ہستی ہے اس کا نام مبارک جو ہے وہ بچے کی زبان پہ جاری کیا جاتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر اتارا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو بچے کے حوالے سے جب وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے تو باقاعدہ ہمارے دینی کتابوں کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، احیاء العلوم کے اندر کیمیا سعادت میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بھی بیان فرمایا، حدیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے، تربیت الاولاد کے نام سے باقاعدہ اردو انگلش عربی ہر زبان کے اندر کتابیں موجود ہیں۔ ان سب کے اندر کیا ہے کہ دیکھیں تربیت کس چیز کی کرنی ہوتی ہے، جن چیزوں کی تربیت کرنی ہے پہلے ان کو اپنے سامنے رکھیں تو آدمی اسی اعتبار سے تربیت کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک جنرل جملہ بول دیتے ہیں ماں باپ کو اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اب یہ تو ان کا ذہن بن گیا تربیت کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے یہ ان کو بہت زیادہ واضح نہیں ہوتا، تو پھر جس کا جیسا رجحان ہوتا وہ ویسی تربیت کر دیتا ہے۔ لیکن تربیت جو ہے ایک بڑا جامع لفظ ہے اور بہت ساری چیزوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارے دین کے بنیادی عقائد بھی ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے معبود ہونے کا بیان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کا رسول ہونے کا بیان، ہم مسلمان ہیں جو ہمارے بچے عام طور پہ گھروں کے اندر تربیت حاصل بھی کرتے ہیں، یہ والی تربیت شامل ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات عبادات کے حوالے سے اس کی تربیت ہونی چاہیے، لیکن عبادات کے حوالے سے اس کی تربیت یوں نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے گا بیٹا نماز پڑھ، بیٹا یہ کام کر، نہیں یہ نہیں ہوگی، یہ بھی کہہ لے اچھے طریقے سے کہہ رہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا عام طور پہ طریقہ یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں اور سنت بھی یہی ہے کہ جو سنتیں اور نوافل ہیں یہ گھر میں پڑھی جائیں۔
ٹھیک، بہت
آج کل تو ہمارے ماحول ایسا نا کہ گھر میں جائیں تو بچوں کے شور اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے سنت نفل پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لہذا آج کل بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہی پڑھ لیں تاکہ پڑھی تو جا سکے۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ گھر کے اندر کچھ نہ کچھ عبادت کا سلسلہ ہونا چاہیے، باپ گھر کے اندر نفل پڑھے، سنتیں پڑھے، ماں نے تو ویسے ہی نماز گھر میں پڑھنی، گھر کے اندر تلاوت قرآن کی جائے، گھر کے اندر جو ہے وہ گھر والے تسبیح کرے، ماں باپ تسبیح کرے، خواہ وہ کاؤنٹر ہے یا وہ دوسری تسبیح ہے دانوں والی تسبیح ہے، یہ اس کے سامنے تسبیح کرے، بچہ جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ گھر کے اندر جب گھر کے افراد مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگتے ہیں تو بچہ بھی آگے ساتھ اپنی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، یہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے وہی کرنا جو اس نے دوسروں کو کرتے دیکھنا، تو یہ اس کی ایک ان انٹینشنلی جو ہے وہ تربیت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، ساتھ میں تسبیح کرتا ہے، آپ قرآن پاک کھولیں گے تو وہ قرآن ہی مانگے گا، اور یا پھر یہ وہ کوئی چھوٹا موٹا سپارہ مانگے گا یا وہ کوئی کتاب مانگے گا اور اس کے اوپر ویسے وہ انگلی پھیرتا رہے گا، لیکن یہ چیزیں اٹیچ کرتی ہیں اس کو قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ، یہ اس کو اٹیچ کر دیتی ہیں۔ تو گھر کے اندر تربیت کا معاملہ یوں ہوتا ہے۔ تو اب اس کے سامنے اگر عبادات کی تربیت ہے، اچھا اسی طرح گھر کے اندر بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ بچوں کو، ہمارے ہاں جو ایک معمول ہے نا کہ بچوں کو افطاری میں ساتھ بٹھایا جاتا ہے، بچے افطاری کرتے ہیں، روزہ تو نہیں رکھتے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سال کے اندر ایک مہینہ ایسا آتا ہے جسے یہ رمضان کہتے ہیں، اس کے اندر بڑا جو ہے نا وہ اہتمام کے ساتھ کھانے پینے ہوتے ہیں، بچے کھانے کے شوق کے اندر رنگ برنگے شربتوں کے شوق میں، پھلوں کے شوق میں، پکوڑے سموسے کے شوق کے اندر وہ بیٹھے ہوئے، اور وہ ان کو بڑا انتظار ہوتا ہے جی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا، ان کے دل کے اندر رمضان کی محبت، روزوں کی محبت بیٹھتی ہے، تو یہ رمضان کے حوالے سے ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح ان کے سامنے اگر آپ نعتیں پڑھیں گے یا مکہ مدینے جانے کی باتیں کریں گے تو ان کے دل کے اندر یہی چیزیں اتریں گی، آپ پیرس لندن کی باتیں کریں گے تو وہ ان کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا، آپ مکہ مدینے کی باتیں کریں گے تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے، حتیٰ کہ 3 سال کا بچہ جو ہے اس سے بھی آپ پوچھیں گے کہ بیٹا کہاں جانا ہے، بولے مدینے جانا ہے،
سبحان اللہ،
جبکہ اس کے سامنے یہی والی باتیں ہوئی ہوں، اس کے ماں باپ اس کے سامنے ایسی ہی باتیں کرتے ہوں۔ تو یہ جو عبادات کے حوالے سے ہے وہ اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ اچھا اسی طریقے سے ایک شرعی اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہے، صدقات ایک بڑی اچھی چیز ہے، اور یہ دونوں چیزیں سخاوت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ سخاوت وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ بچے کے اندر یہ وصف لازمی طور پہ پیدا کیا جائے، کیونکہ سخاوت کا وصف ایسا ہے، السخی قریب من الناس،
سبحان اللہ،
قریب من اللہ، قریب من الجنہ،
سبحان اللہ،
سخی جو ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، وہ خدا کے بھی قریب ہوتا ہے. اور کنجوس آدمی تینوں سے دور ہے، وہ انسانوں سے بھی دور ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے، وہ خدا سے بھی دور ہے. تو اچھا پھر سخاوت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سخاوت کا وصف پیدا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مال کی محبت جو ہے دل میں کم ہوتی ہے. کنجوس آدمی ہوتا ہے نا، یہ مال کی محبت کا شدید گرفتار آدمی ہوتا ہے کہ جس کو پیسہ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں جان نکل جائے گی. سخی آدمی اس کے دل میں مال کی محبت اس طرح نہیں ہوتی. اچھا پھر وہ جن کو پیسے دیتا ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ان پہ شفقت کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی پریشانی دور کرتا ہے. یہ حقوق العباد کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے کے دل میں مال کی محبت نہ ہو. ایک نیچرل چیز ہے، مال ہے ہی وہ چیز کہ ما یمیل الیہ القلب، جس کی طرف بندے کا دل مائل ہوتا ہے. لہذا مال کی محبت ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے. لیکن جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یار میری اپنی ڈیزائرز اور میری اپنی خواہشات اور میری اپنی محبت سے اوپر بھی ایک محبت ہے کہ جس کی خاطر مجھے اپنی محبت کو قربان کرنا ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ اس بچے کی تربیت ہوتی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سخاوت کا وصف جو ہے وہ بچوں کے اندر ضرور پیدا کیا جائے. بچوں کے ہاتھ میں پیسے دیں، بیٹا فقیر کو دو، یہ بیٹا ان کی مدد کر دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دینے کی اس کو عادت بنے. خواہ وہ ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی دینے کی عادت بنے. تو یہ عبادات کے حوالے سے اس کی تربیت ہوتی ہے. اچھا پھر بچے کی تربیت کے اندر جو ہے وہ اخلاق ہیں، مینرز ہیں، اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ لوگ تو انسان ہی اس کو سمجھتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اندر مینرز اور آدابی زندگی پائے جائے، ورنہ جو ہے وہ تو بالکل ایک فیلئر اور کا شکار اور ایک فیل انسان ہے. اب آداب کے اندر جتنے بھی اس بچے کے اعتبار سے بنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو زندگی کو خوبصورت کر دیتی ہیں، انسان کو زندگی میں کامیاب کرتی ہیں، اور اسلامی تعلیمات کا وہ حصہ ہیں. مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جس کو انسانوں کا شکریہ ادا کرنا آتا ہے اس کو خدا کا بھی شکریہ ادا کرنا.
سبحان اللہ، بہت خوب.
اور جس کو انسانوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں آتا اس کو خدا کا بھی شکریہ ادا کرنا نہیں آتا. اچھا دوسری بات فرمایا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو سامنے والے سے معافی مانگ لو، معذرت کر لو. یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہماری دینی تعلیمات کے اندر ہے کہ اگر آپ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے تو اسے معافی مانگے. یہ شرعاً واجبات کے اندر آتی ہے.
بہت خوب.
اب اگر یہی باتیں آپ بچے کی تربیت میں داخل کر دیں کہ بچے کو کسی نے پانی دیا تو وہ اس کو کہتا ہے جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ.
اس کو کسی نے کوئی چیز دی ہے تو اس کو بولتا ہے جزاک اللہ خیرا. وہ گر پڑا، کسی نے اس کو اٹھایا، وہ اس کو کہتا ہے جزاک اللہ خیرا. اس کو ٹیچر نے پڑھایا، وہ اپنے ٹیچر سے کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو قدم قدم پہ شکریہ کی عادت ہے، اس کی پاور کے اوپر باقاعدہ پوری پوری کتابیں ہیں.
بہت خوب جی.
دا پاور آف گریٹیٹیوڈ،
ٹھیک ہے،
شکریہ کی طاقت، اس کے اوپر پوری پوری کتابیں ہیں. اور یہ شکریہ ادا کرنا ہمارے دین کے بنیادی تعلیمات میں سے.
سبحان اللہ.
کہ آپ کے اوپر جو احسان کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرو. انسان پہ سب سے بڑا احسان کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا.
ٹھیک ہے.
تو فرمایا کہ انشکر لی ولی والدی،
بے شک
قرآن نے فرمایا نا کہ میرا شکریہ ادا کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے میرا شکریہ، میرا شکر ادا کر، اور اپنے ماں باپ کا بھی.
اللہ،
اتنی بڑی چیز کو بیان فرمایا کہ اپنے شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کے ماں باپ کے شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو ماں باپ کا شکریہ ادا کرے، بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرے. زندگی کے اندر بندے کو ایک دن کے اندر 50 چیزوں کی سپورٹ ملتی ہے. مثال کے طور پہ میرا ایک وہ ہے، ایک خادم ہے میرا، میرے سامنے چائے رکھتا ہے. اگر میں اس کا شکریہ ادا کر دوں تو یہ ہمارے دین کی تعلیمات پر ہی عمل ہوگا، اسلام کی تعلیمات پر ہی عمل ہوگا. میں کسی ہوٹل میں جا کے چائے پیتا ہوں یا کھانا منگواتا ہوں، اور میں بجائے اس کے کہ جو وہاں سرونٹ اور جو وہاں نوکر کھانا لا کے دیتا ہے اس کو میں چھوٹا کہہ کے بلاؤں اور اس میں گھور کے دیکھوں اور لتاڑوں جھاڑوں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ اس پہ لان تان کروں، اگر اس کی جگہ اس کی چیز لانے کے اوپر میں شکریہ ادا کر دوں نا، وہ میرا کام 10 گنا زیادہ رفتار کے ساتھ کرے گا.
بہت خوب.
ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ اس کو گھور کے دیکھ لیں گے تو وہ بھی پھر انسان ہے، آگے سے وہ بھی اسی طرح کا کرے گا. لیکن اگر آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں، اگلی مرتبہ جیسی آپ ٹیبل پہ پہنچیں گے سب سے پہلے وہ آپ کی ٹیبل پہ آگے آ کے کھڑا ہو جائے گا، سر حکم، سر حکم، ایسا حکم. تو یہ شکریہ ادا کرنا جو ہے یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے بچے کی تربیت کے اندر یہ داخل کیا جائے کہ بیٹا جب تمہیں تمہاری والدہ کھانا دے، پانی دے، کپڑے پہنائے، تم سکول جاؤ، تمہارے ٹیچر تمہیں پڑھائیں، تمہارا کوئی فرینڈ جو ہے وہ تمہارا تمہیں کسی چیز میں سپورٹ کرے، تم اس کا شکریہ ادا کرو. اب یہ معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ شکریہ ادا کرنا کہ جو ہمیں کہا گیا تھا وہ آل ٹو آل انگریزوں کے پاس ہے.
ٹھیک ہے،
آپ کو انگریز ملیں گے جو ہر بات پہ تھینکس 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 تھینک یو کا لفظ بولیں گے، اتنی مرتبہ بولیں گے کہ آپ کی یار واہ کتنے مہذب انسان ہے. تو بھائی آپ بھی بن جو نا مہذب انسان. آپ کو کس ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے؟ آپ کو کس حکیم نے منع کیا کہ آپ نے مہذب انسان نہیں بننا؟ آپ بھی شکریہ ادا کرنا شروع کر دو. آپ کے دین کی تعلیمات کے اندر ہے، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا ہے. تو بچوں کو اس چیز کی تربیت دی جائے. اسی طرح یہ معذرت کرنا، معذرت کرنا ہمارے ہم تو تھپڑ مار کے معذرت نہ کرے کبھی. ہماری تو حالت یہ ہے کہ جاتے جاتے جو ہے نا اگر کسی کے لگ بھی جائے نا تو ہم اسی کو گھور رہے ہوتے ہیں. قصور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مار کے گزر گئے لیکن اسی کو گھورتے نظر نہیں آتا. وہ کہتے حضور میں تو ادھر سائڈ پہ کھڑا تھا، آپ اپنا علاج کروائیں، آپ کو نظر نہیں آتا. تو لیکن وہاں پر کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر آپ کو غیر مسلم ملیں گے جو سوری کرتے پھریں گے، جو ہر چھوٹی سی چیز کے اوپر سوری سوری سوری. لیکن ہم لفظ معذرت استعمال کر لے تو ہماری زبان خشک ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تربیت ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو ہمارے ہاں بچوں کو یہ تربیت دی ہو تو اس کا نتیجہ بھی نکلے. تو یہ گھر کی وہ بنیادی سی تربیتیں ہیں کہ جو گھر کے اندر بچے کو بڑی آسانی کے ساتھ، جب بڑی آسانی کے جن لوگوں کے ہاں یہ سکھایا جاتا ہے نا، وہ کوئی ان کے لیے پہاڑ نہیں کھودتے، وہ کوئی ان کے لیے نہریں جاری نہیں کرتے، وہ کوئی ان کے لیے دودھ کی ندیاں نہیں بہاتے، وہ صرف ان کی تربیت میں اتنی سی چیز شامل کر دیتے کہ بیٹا آپ نے شکریہ ادا کرنا، ہمیں تھینک یو کہنا. تھینک یو کہنا بھی جائز ہے، حلال ہے اور ثواب کا ہی کام ہے کہ شکریہ ادا کیا نا، شریعت کے حکم پہ عمل کیا، اللہ رسول کے حکم پہ عمل کیا. تو یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کی تربیت میں شامل کی جاتی ہیں. اسی طرح صفائی ستھرائی. اب صفائی آپ بچپن کے اندر بچے کی نیچر اور اس کے مزاج میں داخل کر دیں، پوری زندگی وہ صفائی ستھرا ہی اپنائے گا. ٹھیک
جی.
لیکن اگر آپ بچے کے ہاتھ میں کوڑے کی تھیلی دے کے بولے بیٹا پڑوسی کے گھر کے آگے پھینک کے آنا، جیسا کہ ہمارا عرف ہے اور ہمارا معمول ہے، یہ تو نہیں بولتے بیٹا اس کے گھر کے آگے پھینک کے آنا، لیکن اس کو دے دے بیٹا باہر پھینکو. وہ باہر پھینک آتا ہے، کہاں پھینکا؟ ان کے گھر کے سامنے. اچھا چلو ٹھیک ہے، خیر ہے. اس کو سمجھاتے ہی نہیں ہے کہ بھائی پڑوسی کا کیا حق ہے، اس کو سمجھاتے ہی نہیں ہے کہ صفائی کسی جو ہے نا وہ چیز کا نام ہے، صفائی اپنانی ہوتی ہے. گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جن بچوں کو صفائی پہ سمجھایا جاتا ہے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی ان کی تربیت ہوتی ہے. صبح اپنے ہاتھ منہ صاف رکھیں گے، کوئی ٹافی کھائی، کوئی کینڈی کھائی ہے، اس کا جو ہے وہ ریپر وغیرہ جو ہے وہ طریقے سے جا کے پھینکیں گے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ کیلا کھائے گا، چلکا یوں کر کے پھینکے گا. ٹھیک ہے، دیکھا
جی.
وہ دوسرا اس کے پھینکے گا، دیکھا کس کا دور گیا
جی.
تو ہمارا یہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی بچے کی تربیت صفائی ستھرائی کے حوالے سے کریں، ورنہ یہ بوڑھا ہو کے مرن کنارے بھی پہنچ جائے گا نا، اس کے اندر صفائی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن کے اندر اس کو تربیت نہیں سکھائی. اسی طریقے سے سچ بولنا، بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو بس ایک آدھ مرتبہ بولے بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، اس کے بعد اس نے پھر بولا اگنور کر دیا، پھر بولا اگنور کر دیا. تو آہستہ آہستہ جھوٹ اس کے مزاج کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یار یہ اتنی بری چیز نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ زمانے کا جھوٹا کذاب بنا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس کے دل کے اندر جھوٹ کی نفرت پیدا ہی نہیں ہوتی، نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ساری زندگی جھوٹ کے وعدہ خلافی، یہ ساری چیزیں اس کے مزاج کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. بچے کو سچ کی اہمیت، جھوٹ سے نفرت، یہ بچپن کی عمر ہی سے اس کے دل میں ڈالی جا سکتی ہے. تو یہ ایک چند ایک میں نے مثالیں بیان کی ہیں، ورنہ تو اس کا اپنا چیپٹر ہی بڑا وسیع ہے کہ جس کے اندر اولاد کی تربیت کی بات ہے. اب یہ ہے کہ جو تربیت کرنے والے ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں، تربیت کیسے کریں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ سمجھانی پڑتی.
ٹھیک،
آپ شکریہ ادا کرنا ان کو باقاعدہ بتائیں گے، بیٹا شکریہ ادا کرو، بیٹا آپ کو چیز دیا نا شکریہ ادا کرو. کچھ چیزیں آپ سکھاتے ہیں، کچھ چیزوں کے لیے آپ آئیڈیل بنتے ہیں.
ٹھیک،
اگر آپ ہر بات کے اندر آپ کو فیور ملی اور آپ نے شکریہ ادا کیا تو آپ کا بچہ بھی شکریہ ہی اختیار کرے گا، وہی سیکھے گا. اور اگر آپ نے معذرت کا لفظ اپنی زبان سے بولا ہے تو آپ کا بچہ بھی یہی سیکھے گا. لیکن اگر آپ نے گالی دی ہے تو آپ کا بچہ آپ سے گالی ہی سیکھے گا. اگر آپ نے سخت جملہ کہا تو آپ کے بچے کو وہی لفظ یاد ہوگا. اسی لیے کسی کا جملہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو اچھا بنانا ہے تو آپ خود بھی اچھے بچے بن جائیں.
بہت ہو
خود اچھے بچے بنیں گے تو آپ کی اولاد اچھی بنے گی
جی.
ورنہ آپ گالی دے اور بچوں کو بولے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. بچے وہ کم سیکھتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے, بچے وہ زیادہ سیکھتے ہیں جو ان کے سامنے کیا جاتا ہے.
اللہ
ہوتا یہ ہے. تو بچے جو کرتا ہوا سیکھتے ہیں نا, اسی لیے سگریٹ پی کے بچے کو بولے بیٹا سگریٹ نہیں پینے, اچھا واہ بھائی کیا بات ہے, والد صاحب تو موج میں, ہمیں کہتے ہیں سگریٹ نہ پیو, خود چھوڑتے نہیں. تو بچے بعد میں وہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. لہذا بچوں کے لیے آئیڈیل بھی بننا پڑتا ہے, کچھ چیزیں سمجھانی پڑتی ہے, کچھ چیزوں کے لیے ان کے سامنے آئیڈیل بننا پڑتا ہے. پھر تربیت کے لیے بزرگان دین کے واقعات ہیں, سلف صالحین کے واقعات ہیں, سیرت طیبہ کے واقعات ہیں, آپ عفو و درگزر کی باتیں سناتے ہیں, آپ عبادت کی باتیں سناتے ہیں, آپ حسن اخلاق کے واقعات سناتے ہیں. یہ چیزیں ہر مسلمان بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دین کی, نبی پاک علیہ السلام کی محبت رکھی ہوتی ہے. جب آپ اس کو ان چیزوں کا سکھانا شروع کرتے ہیں تو اس کے دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. وہ اس سے جتنا انسپائر ہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز سے اتنا انسپائر نہیں ہو سکتا. تو لہذا اس کے سامنے آئیڈیل بھی بنے, بزرگان دین کے واقعات بھی سنائیں, پھر ان کے اندر اگر اچھی خوبی دیکھے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے. حوصلہ افزائی جو ہے اس سے خوبی پھلتی پھولتی ہے. ایک بچے نے اچھا کام کیا, آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی, وہ اگلے دن اس سے زیادہ زور شور سے کر رہا ہوگا. اگر بچہ مثال کے طور پہ اگر بچہ جو ہے وہ ڈسٹنگ کر رہا ہے اور آپ نے اس کی بہت تعریف کی نا, ماشاء اللہ کیا بات ہے, کتنی صفائی پسند ہو آپ, وہ اگلے دن جو ہے نا وہ آپ کے آنے سے پہلے تیار بیٹھا ہوگا کہ بھائی ادھر بیل بجے اور ادھر میں کپڑا لے کے نا ڈسٹنگ شروع کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپریشیٹ کیا, آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے. خامی دیکھیں تو اس کے اوپر تنبیہ کریں, اس کو پہلے تھوڑا سا نظروں سے سمجھائیں پھر اس کو زبان سے سمجھائیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے گھر کا ماحول بنانے کا, گھر کے اندر تربیت دینے کا.
مدنی چینل کے ناظرین, تربیت کے حوالے سے بہت خوبصورت مدنی پھول مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے. بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, کس چیز کا خیال رکھنا ہے, اور ایک بڑی خوبصورت بات کہ والدین کو خود رول ماڈل بننا پڑتا ہے. ہمارے ہاں شاید اگر جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم خود ایک کام نہیں کرتے اور ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کریں. آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں, مولانا صاحب قاری صاحب کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے نمازی بنا دیجئے, اسے جو ہے وہ سنتوں کا پابند بنا دیجئے. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ دیکھیں تو وہ بچہ جو نمازی نہیں ہے, سنتوں کا پابند نہیں ہے, تو اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے والدین نمازی نہیں ہیں. اس بچے نے اپنے گھر میں والدین کو شاید نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے, اس بچے نے اپنے گھر میں شاید والدین کو سنتوں کی پیروی کرتے نہیں دیکھا ہے, ورنہ وہ بھی نمازی ہوتا اور سنتوں کی پابندی کرتا. اور پھر معذرت کے ساتھ, تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ والدہ کی گود ہوتی ہے, گھر کی چار دیواری ہوتی ہے, والد اور والدہ کا طرز عمل ہوتا ہے جو اس بچے کے لیے فیوچر کی لائن سیٹ کرتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سب بچوں کو سخی بنانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک اور ایشو جو بڑوں, یہ ایشو بڑوں میں بھی پایا جاتا ہے, تو وہ کیسے اپنے دل سے مال کی محبت کو جب وہ نکالیں اور وہ بھی سخی ہو جائیں, کیونکہ اتنی اچھی فضیلت آپ نے سنائی کہ جو سخی ہے وہ اللہ کریم سے بھی قریب ہے, وہ انسانوں سے بھی قریب ہے, جنت سے بھی قریب ہے. تو جو سخاوت کا وصف ہے یہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ کنجوسی جو ہے ویسے تو یہ بھی انسان کی نیچر میں داخل ہے. قرآن پاک کی آیت مبارک ہے, وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, دلوں کو لالچ کے قریب کیا گیا. تو لالچ جو ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دل میں لالچ نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبیوں کو اس حوالے سے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز فرماتا ہے, تو ان کے دل اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں. لیکن عام انسانوں کے اعتبار سے جو ہم بات کر رہے ہیں, اس میں بہرحال ہر انسان کے دل میں لالچ ہوتی ہے. اچھا, اب کسی کے دل میں اگر یہ کنجوسی کا وصف ہے اور وہ اس کو سخاوت کے اندر بدلنا چاہتا ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ آسان بھی ہے, مشکل بھی ہے. آسان یوں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پہ عمل کرے, مشکل ہے کہ اگر اس پہ عمل نہ کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر صرف دعائیں مانگتا ہے نا کہ یا اللہ میرے دل سے کنجوسی نکال دے, کنجوسی نکال دے, مجھے سخی بنا دے, سخی بنا دے, تو اس کی دعا قبول ہو جائے تو سبحان اللہ کیا بات ہے. ورنہ ایک عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو انسانی نفسیات کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ساتھ میں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بغیر مجاہدے کے اور بغیر ریاضت کے بری چیزیں ختم نہیں ہوتی، اچھی چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم میں بخل کے حوالے سے ایک پورا باب لکھا ہے، بخل کی مذمت پھر اس کا علاج۔ اچھا، اس حوالے سے انسان کے جتنے بھی باطنی امراض ہیں، قلب کے امراض ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان سب کا سولوشن جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے، یعنی طریقہ ایک ہے، آگے اس چیز کے اعتبار سے اس کی مزید تفریعات جو ہے وہ جدا ہو جاتی۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے علمی، ایک ہوتا ہے عملی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر باطنی مرض کے علاج کے اندر دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک علمی ایک عملی۔ علمی کیا ہے؟ علمی یہ ہے کہ نمبر ایک، انسان سخاوت کے فضائل پڑھے۔ سخاوت کے جب آدمی فضائل پڑھتا ہے تو انسان کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہوتی، سخاوت کی رغبت پیدا ہوتی، اور اس کے مقابلے میں بخل کی مذمت پڑھے۔ جب سخاوت کی فضیلت پڑھتا ہے، بخل کی مذمت پڑھتا ہے، تو اس کی طبیعت بیلنس میں آنا شروع ہوتی۔ ایک دوسرے نمبر پہ سخاوت کے واقعات پڑھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، نبی پاک علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے، بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے، سلف صالحین کے، جب ان کی سخاوت کے واقعات پڑھتا ہے تو واقعات بڑے مؤثر ہوتے ہیں۔
ٹھیک،
واقعات بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک واقعہ ایسا اثر کر دیتا ہے کہ انسان کا دل بدل کے رکھ دیتا ہے۔
ٹھیک،
ایک میں نے بزرگ کا اسی حوالے سے واقعہ پڑھا، بڑی تنگی اور تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کو کسی آدمی نے آ کے کہا کہ حضور میں آپ کو کچھ نذرانہ دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا یار مجھے نذرانوں کی عادت نہیں، میں اسی زندگی میں خوش ہوں، جو میری گزر رہی ہے میں خوش ہوں۔ اگر نہیں حضور میں کچھ دوں گا آپ سے، فرمایا کیا دو گے؟ تو اس نے سونے کی جیسے ایک ڈلی جو ہے نا وہ اس نے نذرانے کے طور پہ پیش کی کہ حضور یہ آپ کی نظر ہے۔ فرمایا اس کا میں کیا کروں گا؟ کیونکہ حضور آپ بیچیے گا اس کو، اپنی حاجت میں استعمال کر لیجیے گا۔ انہوں نے فرمایا اچھا بیٹا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، کسی جنگل کا جنگل میں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بزرگوں نے فرمایا بیٹا آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے جب دیکھا جنگل کے سارے درخت، درختوں کے تنے اور پتے سب سونے کے بنے۔
اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات!
فرمایا کہ بیٹا اگر سونا ہی دینا ہو نا تو یہ سب بھرا پڑا ہے۔
اللہ اللہ،
ایک اشارے کی دیر ہے،
سبحان اللہ،
لیکن ہمیں ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی طلب ہی نہیں ہے، لہذا یہ اپنا تھوڑا سا سونا لے جاؤ۔ تو اس، اب یہ واقعہ ان کی جو مال سے بے رغبتی اور دنیا کے حوالے سے زہد ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ یار ان کے پاس اتنا کچھ ہو سکتا ہے، اتنا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی نظر میں ہے ہی فنا، ہے ہی فانی، کوئی توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف۔ لہذا مال کی محبت دل سے نکالنے کے حوالے سے، اب اس طرح کی جب بندہ چیزیں پڑھتا ہے نا کہ یار جن کے ہاتھ میں یہ حال تھا کہ اشارہ کرے تو پہاڑ سونے کے بنا،
اللہ اللہ اللہ،
اگر انہوں نے سونا بنانا نہیں اختیار کیا اور انہوں نے سادگی کی اور کمی والی زندگی ہی اختیار کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی زندگی اور صحیح زندگی وہی ہے۔ تو اب اس طرح کے جب بزرگان دین کے سخاوت کے واقعات پڑھتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بھی میں چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک ہار تحفے میں آیا اور اس ہار کی قیمت تقریباً 100,000 درہم سے زیادہ تھی، 100,000 درہم سے زیادہ تھی، آج کے میرے خیال کروڑوں روپے کے برابر بن جائے گا۔ آپ کے پاس وہ جس دن وہ ہار آیا، شام سے پہلے پہلے آپ نے وہ تقسیم کر دیا۔
اللہ اللہ، سبحان اللہ،
وہ ہار جو تھا وہ آپ نے تقسیم کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے پاس تقریباً 75,000 درہم کی رقم آئی، یعنی چاندی کے سکے آپ کے پاس آئے، آپ نے وہ چاندی کے سکے اپنی خادمہ کو دینا شروع کیے، اتنے بھر کے ادھر دیے کہ یہ اس کو دے کے آ جاؤ، یہ اس غریب کو دے کے آ جاؤ، یہ اس غریب کو دے کے آ جاؤ، سارے بانٹ دیے۔ جب سب بٹ گئے نا اور ایک درہم بھی باقی نہیں رہا، تو اب خادمہ نے کہا کہ وہ حضور آپ نے تو سارے درہم بانٹ دیے، آپ کا روزہ ہے اور آج گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ اللہ،
آج گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے بتا دیتی تو چلو ایک آدھ درہم رکھ ہی دیتے افطاری کے لیے، اب دے دیا تو سو دے دیا۔
سبحان اللہ، سبحان،
اب یہ دیکھیں، یہ اچھا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ سخیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں ایک اور تھی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان کو ایک کنایہ کے الفاظ کے اندر فرمایا تھا کہ وہ سب سے زیادہ سخی ہیں۔ تو دیکھیں یہ سخاوت ہے، تو سخاوت کے جب آدمی واقعات پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ واقعی یہ جو ہے نا پیسہ جو ہے نا جو قبر میں لے کے جانے والا ہم کام کرتے ہیں نا اس کا فائدہ نہیں ہے، پیسہ دینے کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو سخاوت کے واقعات پڑھیں، سخاوت کے فضائل، بخل کی مذمتیں، سخاوت کے واقعات۔ اچھا تیسرے نمبر پہ ایک عملی علاج بھی کرنا ہوتا ہے، اور عملی علاج ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو نفسیاتی معاملات ہیں، جو قلب کے معاملات ہیں، اس میں عملی علاج نہایت ضروری ہے، ضروری۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آدمی پریکٹیکلی اس برائی کے برخلاف کرے۔
ٹھیک ہے،
بخل، کنجوسی ایک برائی ہے، ایک برا وصف ہے۔ اب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سخاوت کرنا۔ لہذا اس برائی کے برخلاف یہ باقاعدہ کوئی عمل کرے، یعنی کہ یہ بتکلف یہ اللہ تعالی کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے، خواہ وہ ایک روپیہ دے، روزانہ ایک روپیہ دے، استطاعت ہے روزانہ 1000 روپیہ دینے کی، لیکن ہمت نہیں ہے، استطاعت ہے ہمت نہیں ہے، تو ایک روپیہ دے دے، مہینہ ایک روپیہ ہی دے، 2 روپے کر دے، 3 روپے کر دے،
بہت
آہستہ آہستہ 4 روپے کر دے، سال گزر جائے گا، 1.5 سال گزر جائے گا، لیکن آہستہ ایسا یہ روزانہ 50-60-100 روپیہ دینے والا بن جائے گا، اور اب اس کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہوگا اور جو اس کو سخاوت کرنا ہوگا یہ اس کو تکلیف نہیں دے گا، یہ بخوشی اس کو دے دے گا۔ اور جب آدمی بغیر تکلیف کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کر دے، اب وہ سخی کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ سخاوت اس کے اخلاق میں داخل ہے۔
ٹھیک،
اخلاق کہتے ہیں بلا تکلف بندے سے وہ چیز حاضر ہو۔
بہت خوب،
ایک آدمی کو غصہ بے پناہ آتا ہے اور بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہے، تو قوت برداشت جو ہے اس کے اخلاق میں نہیں ہے۔
ٹھیک،
اخلاق میں نہیں، اخلاق تب بنے گا کہ جب اس کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔
سبحان اللہ،
پیسہ ایک آدمی دے رہا ہے اور بڑی مشکل سے دیتا ہے تو سخاوت اس کا اخلاق نہیں ہے۔
ٹھیک،
اخلاق تک بنے گا کہ جب اس کو دیتے ہوئے تکلیف نہ ہو رہی ہو۔
بہت،
تو لہذا آدمی یوں دینا شروع کرے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بخل کی عادت نکالنے کا اور سخاوت کی عادت اپنانے کا۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ اس پہ عام طور پہ ہمارے زمانے میں وہی ہے نا کہ سخی ملتے ہی اتنے تھوڑے ہیں کہ ہم کہاں بندہ اس پہ عمل کرے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی سخیوں کی صحبت میں رہے۔ جب آدمی سخیوں کی صحبت میں رہتا ہے نا، تو صحبت کا جو اثر ہے، کسی کے ساتھ رہنے بیٹھنے کا جو اثر ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کی ایک چیز انسان کو بدل دیتی ہے کہ نہیں یار میں بھی ایسے ہی کروں گا، میں بھی ایسے ہی کروں۔ تو ایک آدمی اگر کسی سخی کے ساتھ ہے اور وہ سخی جناب اس کو بھی دے رہا اس کو بھی، دوسرا آدمی اس کو کہہ بھی رہا یار آپ اتنا زیادہ دیے جا رہے ہیں، پھر کیا ہو، اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے۔
سبحان اللہ،
اس کی اس طرح کی ایک بات، اس کا اس طرح کا ایک عمل جو ہے وہ انسان کی طبیعت مزاج کو بدل دیتا ہے۔ تو لہذا کنجوسی کا مرض دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اس کا علمی علاج کیا جائے، ایک اس کا عملی علاج کیا جائے۔ علمی علاج یہ ہے کہ سخاوت کے فضائل اور بخل کی مذمت کو پڑھا جائے اور بار بار پڑھا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے سخیوں کے واقعات، بزرگان دین کے جو واقعات ہیں وہ پڑھے جائیں۔ تیسرا اگر ممکن ہو تو سخیوں کی صحبت میں رہے۔ اور چوتھا پریکٹیکل یہ ہے کہ آدمی تھوڑا تھوڑا دینا شروع کرے، آہستہ آہستہ اس کی عادت بنتی جائے گی، پھر یہ دینا اس کے لیے بوجھ نہیں ہوگا۔
جی مدنی چل کے ناظرین، یہ ہیں وہ طریقے کہ جو ہمارے بزرگان دین نے اپنی کتب میں لکھے ہیں اور علماء اور صلحاء نے ان پر عمل کیا ہے۔ میں اور آپ اگر سخی بننا چاہتے ہیں تو مفتی صاحب نے الحمدللہ وہ طریقے بہت اچھے انداز میں بیان فرما دی ہیں۔ لوٹتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہم نے والدین کی تربیت اور اس حوالے سے گفتگو کی، پھر جنرلی تھوڑی سی اسکول اور کالج کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی۔ تو میں دوبارہ اس ٹاپک کو لانا چاہوں گا کہ اسکول اور کالج ایک بہت اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا، ہمارے معاشرے کا اور بچے کی زندگی کا۔ تو اسکول اور کالج میں جو ہے وہ تربیت کی جو صورت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟
دیکھیں تربیت کے یوں کہہ لیں کہ جو حقیقی مرکز ہوتا ہے نا،
ٹھیک ہے،
وہ اسکول کالج ہی ہوتا ہے۔
بہت خوب، ٹھیک ہے۔
وجہ یہ ہے کہ اسکول تو بچہ جاتا ہی اس لیے،
جی،
وہ گھر میں پیدا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے تربیت لینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک زندگی کا ایک پارٹ ہے کہ اس کے اندر تربیت بھی آ جاتی ہے. اچھا پھر ماں باپ کے ساتھ ہر وقت وہ تربیت کے سیشن میں نہیں بیٹھا ہوتا,
ٹھیک ہے,
اس کے اندر کھیل کود بھی ہوتا ہے, اس میں شرارتیں بھی ہوتی ہیں, اس میں باہر جانا بھی ہوتا ہے, اس میں بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو گھر کا سودا لینے بھی جا رہا ہے, تو وہ گھر میں سوتا بھی ہے, تو وہ کھاتا بھی ہے. ماں باپ کے ساتھ جو اس نے پراپر بیٹھنا ہوتا ہے نا, وہ اس کا ایک دو گھنٹے کا ہی ہوتا ہے,
ٹھیک,
اور اس ایک دو گھنٹے کے اندر بھی 50 باتیں ہوتی ہیں,
ٹھیک,
کوئی سنی کوئی سنائی, کچھ سنی کچھ سنائی. لیکن جس جگہ بچے نے جانا ہی تربیت کے لیے
بہت ہو,
وہ سکول کالج ہی ہوتا ہے,
ٹھیک,
یا وہ مدرسہ ہوتا ہے دینی مدرسہ, اگر دینی مدرسے میں جاتا ہے تو دینی مدرسہ ہے, سکول کالج میں جاتا ہے تو وہاں پر سکول کالج, تو سکول کالج تو ہے ہی تعلیم اور تربیت کے لیے. وہاں پر بچے نے جا کے ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک گھنٹے پہلے گپے مارنی ہے, پھر اس کے بعد کچھ جو ہے حال احوال معلوم کریں گے, پھر اس کے بعد تربیت کا سیشن, نہیں, اس کی جناب بیل بجی اور اس کے پیریڈ شروع, اس کی یا تعلیم ہو رہی ہے یا تربیت ہو رہی. اچھا اب سکول اور کالج کے اندر تعلیم تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ذہن بنایا جائے کہ سکول کالج میں تربیت بھی کرنی ہے,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. نام یہ ضرور ہوتا ہے کہ سکول میں تعلیم و تربیت دی جاتی ہے, لیکن پریکٹیکل یہ ہے کہ تعلیم دی جاتی ہے, تربیت نہیں دی جاتی یا بہت تھوڑی دی جاتی ہے. ہم اگر نصاب دیکھتے ہیں, سلیبس دیکھتے ہیں, اس سلیبس کے اندر اردو ہے, انگلش ہے, اس میں جناب کمپیوٹر ہے, سائنس ہے, آرٹ ہے, میتھ ہے, یہ سب مضامین ہیں. تربیت کس مضمون کے اندر ہے؟
اللہ, ٹھیک,
کیا اردو کے مضمون میں تربیت ہوتی ہے؟ اردو کے مضامین اگر تھوڑی سی بڑی کلاس ہوتی ہے تو وہ تو ڈراموں اور افسانوں سے بھرے ہوئے,
ٹھیک,
نظم سے بھرے ہوئے, غزلوں سے بھرے ہوئے, جو اس کا پارٹ ہوتا ہے, وہ اس کے اپنے فوائد ہیں, اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ نہ پڑھائے جائیں, اس کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. اچھا میتھ کے اندر تو تربیت ہونے سے نہیں, میں تو میتھ ہی پڑھایا جائے گا, سائنس کے اندر سائنس ہی پڑھائی جائے گی, اور جغرافیہ کے اندر جغرافیہ پڑھایا جائے گا, معاشرت اگر معاشرتی جیسے معاشرتی علوم پڑھائے جاتے ہیں تو وہ معاشرتی علوم جو ہیں وہ یہ والی معاشرت کے علوم نہیں ہوتے,
جی ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, وہ اور طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے نصاب کے اندر تربیت کا پورشن ہی بیچارہ کہیں کونے کھانچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تربیت کیا ہوگی؟ لہذا پہلے نمبر پر تو خود نصاب کے اندر ہی حاجت ہے اس بات کی کہ اس میں تربیت کو باقاعدہ داخل کیا جائے. اچھا اب ایک تو یہ, پھر کیا تربیت داخل کی جائے اس کے اندر, کتنا پورشن ہو, اور وہ تربیت کیسے, تربیت صرف ایسا نہیں ہوتا کہ جناب ٹیچر صاحب آئے بچے کو بولا بیٹا پڑھ, اس نے جناب کتاب کھولی, اس نے فر 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 پڑھا اور اس کے بعد وہ چلا گیا, یا استاد آیا, استاد نے کتاب کھولی, اس نے فر فر پڑھ کے سنایا اور اس نے ریڈنگ کروائی اور چلا گیا. اس کو تربیت نہیں کہتے, اسے پڑھنا کہتے ہیں, اس کو ریڈنگ کہتے ہیں. یہ جسٹ اٹس اے ریڈنگ, نتھنگ ایلس, اور کچھ نہیں ہے. یہ تربیت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں وہ آپ ان کے دل میں اتار رہے ہوں. آپ اگر ان کے سامنے اسلامیات پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کے دل میں اتار رہے ہوں, آپ ان کو اچھا انسان بننے کا باقاعدہ ذہن دے رہے ہو. یہ نہیں ہے کہ اسلامیات والا ہی اچھا انسان بننے کا ذہن دے گا اور میتھ والا سوائے اپنے ملٹی پلائی اور مائنس پلس کے اور کچھ نہیں کرے گا, نہیں, وہ بھی ان کو ذہن دے گا. معاشرے کا اچھا انسان بننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے, خواہ وہ سائنسدان ہے یا وہ انجینئر ہے یا وہ میتھ کا جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ہے یا وہ کوئی پروفیسر ہے, وہ کچھ بھی ہے, اچھا انسان بننا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور اچھا انسان بنانا بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے. لہذا پہلے نمبر پر تو خود سلیبس کے اوپر جو ہے وہ نظر کر کے اس کے اندر کچھ بہتری آنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے, جو طریقہ تعلیم ہے, اس کے اندر تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنے کی حاجت ہے کہ بھائی اس کے اندر تربیت ہے کتنی, اس میں تربیت ہے بھی یا نہیں. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کن چیزوں کی تربیت دینی ہے آپ نے. اب جن چیزوں کی تربیت دینی ہے پہلے اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے. آپ ان کو ایک ہی چیز کی مثال کے طور پہ تربیت دیے جا رہے ہیں جبکہ معاشرے کے اندر ضرورت 10 چیزوں کی ہے. جیسے اگر ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں, ہمارے معاشرے کے اندر تربیت ہے کہ نمبر ایک, چونکہ یہ مسلمان ملک ہے, یہ مسلمان معاشرہ ہے, لہذا بچہ سچا مسلمان ہونا چاہیے, اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے, اسلام کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے, وہ اسلام کو دنیا میں اچھے انداز میں ریپرزینٹ کرنے والا ہونا چاہیے, اے بحثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو یوں نہیں کہہ سکتے جناب یہ اسکول ہے مدرسہ تھوڑی ہے. تو بھائی اسکول کافروں کا ہے کیا؟ اسکول بھی تو مسلمانوں کا ہے
جی.
مسلمانوں نے مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمانوں نے نصاب بنایا, لہذا اس کے اندر وہ پورشن ہونا چاہیے. آخر کمیونسٹ ملک کے اندر ان کے نصاب کے اندر اس کی رگ رگ کے اندر اگر کمیونزم بھرا جاتا ہے, اگر دہریوں کے ملک کے اندر ہر ہر چیز کے اندر اس کی رگ رگ میں دہریت اتاری جاتی ہے تو مسلمانوں کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ مسلمان نصاب بنانے والے کیوں شرمندہ شرمندہ پھر رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ اگر ہم نے اسلام زیادہ ڈال دیا نا تو مغرب ناراض ہو جائے گا یا مشرق ناراض ہو جائے گا. بھائی تم تو ان سے ناراض نہیں ہوتے کہ جناب تم نے مسلمانوں کے لیے جدا نصاب تعلیم نہیں بنایا, تم سارا ان کو دہریت پڑھائے جا رہے ہو, اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں پڑھاتے ہو, تو وہ تو تمہارا لحاظ نہیں کر رہے, وہ تو اپنے دینی دہریت کے اوپر پکے ہیں, وہ تو اپنے دین کمیونزم کے اوپر پکے ہیں. تمہیں شرم آ رہی ہے اسلام کی باتیں کرنے کے اندر, تمہیں شرم آ رہی ہے دین کی باتیں اس کے اندر ڈالنے کے اندر. لہذا جب مسلمان معاشرے کا مسلمان بچہ, آپ عیسائیوں کو نہ پڑھیں, آپ کو کس نے کہا عیسائیوں کو آپ جناب قرآن پاک کی تعلیم دیں, لیکن مسلمانوں کے حوالے سے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کا قرآن پہ ایمان ہے, اس کو قرآن پڑھاؤ, اس کو دین بڑھاؤ
جی.
تو پہلے نمبر پر تو سچا مسلمان ہونے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں, جھوٹ, وعدہ خلافی
جی,
وقت کی پابندی نہ کرنا, صفائی ستھرائی کا لحاظ نہیں ہے, قانون کا لحاظ نہیں کرتے, پھر کرپشن, حرام خوری, رشوت, یہ ہمارے ہاں کی میجر میجر بیماریاں ہیں. اس کے آگے جو انڈے بچے ہیں وہ ڈھیروں ڈھیر ہیں, لیکن ہمارے ہاں کرپشن کا تو رونا ہر کوئی روتا ہے نا
جی.
کرپٹ آدمی رو رہا ہوتا ہے یار کرپشن بہت ہو گئی
اللہ جی, ایسے
میرے علاوہ اتنے سارے لوگ کرپشن کرتے ہیں یار, میں ہی کافی ہوں, میرے وقت کیوں کر رہے ہیں؟ تو کرپٹ آدمی بھی کرپشن کو رو رہا ہوتا ہے. صفائی ستھرائی کا جو حال ہے, میرا خیال ہے آپ پاکستان کے مشرق سے چلیں اور مغرب تک آ جائیں, ساحل سمندر سے لے کے پہاڑیوں کی بلندی پہ جا کے دیکھ لیں آپ, جیر سیف الملوک کے کنارے پہنچ کے دیکھ لیں صفائی کا حال کیا ہے ہمارا. تو صفائی کا نہ سوچ نہ ذہن نہ مائنڈ سیٹ, اور نتیجہ یہ کہ گند بلا ہمارے گھر صفائی نہیں ہے, ہماری گلیاں صاف نہیں ہیں, ہمارے روڈ صاف نہیں ہیں, ہمارے میدان صاف نہیں, ہمارے پارک صاف نہیں ہیں, ہماری جو ہے وہ کھیل کے میدان وہ صاف نہیں, یعنی ہمارے ایئرپورٹ جو ہے نا وہ بےچارے وہاں کا سٹاف ہے جو صاف کیے جا رہا ہے, ورنہ قوم تو یہی والی پہنچی ہوتی ہے نا وہاں پر. اچھا یہی لوگ آپ ذرا وہاں جا کے دیکھیں کیا نام ہے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کیا حال ہوتا ہے, آپ ٹرینوں کے اندر کی حالت دیکھ لیں, ذرا آپ کسی بھی جو ہے نا بس اسٹاپ کے اوپر ذرا وہاں کے حالات جا کے دیکھ لیں, آپ ذرا کسی جگہ پبلک واش روم جا کے دیکھ لیں, قوم کی ذہنیت آپ کے سامنے آ جائے گی. اب مسجدوں کے واش روم دیکھ لیں, قوم کی ذہنیت سامنے آ جائے گی. یہ ہے صفائی کے حوالے سے ہماری قوم کا بدترین حال. لہذا صفائی کا ذہن دیا جائے, دماغ بھی صاف ہوں اور حرکات بھی صاف ہوں, اور جو ویسے جس کو صفائی کہا جاتا ہے وہ والی صفائی بھی ہمارے معاشرے میں نظر آنی چاہیے. اچھا پھر اس کے ساتھ یہ کرپشن کا معاملہ ہے, صفائی کا میں نے عرض کیا, وقت کی پابندی, وقت کی پابندی یہ تو کرے ہمارے دشمن
اللہ,
ہم کیوں کریں
جی,
ہم تو ہوئے
جی
جناب پتہ نہیں کیا
جی,
وقت کی پابندی تو ہمارے دشمن کرے
جی.
آپ کو اگر کوئی وقت کا پابندی کرنا والا مل جائے نا تو آپ کو حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر
جی.
ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا
جی,
کہ کوئی آدمی وقت کی پابندی کرتا ہے جی. اس کا باقاعدہ نام ہوتا ہے یار یہ بڑا وقت کا پابند ہے بھائی
جی.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کوئی یونیک کام کیا نا
جی.
اس نے پوری دنیا سے ہٹ کے کام کیا یا پورے معاشرے سے ہٹ کے جی. کام کیا, تبھی تو مشارے لے ہے, اشارہ جی. کیا جا رہا ہے اس کی جی. طرف یار وقت کا بڑا پابند ہے. تو باقی کیا کر رہے ہیں, آپ کو دوست ٹائم دے وہ وقت پہ نہیں آئے گا, آپ کو جناب الیکٹریشن وقت دے گا تو وہ ٹائم پہ نہیں آئے گا, آپ کو درزی اگر ایک وقت دے گا فلاں دن آپ کو کپڑے ملیں گے وہ ٹائم پہ نہیں دے گا, آپ کو جو ہے آپ کو جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو جو دن دے گا اس دن وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا, آپ کو بزنس والا ٹائم پر پیسے نہیں دے گا. یعنی وقت کی پابندی نہ کرنا ایسا ہے جیسے ہمارا ترہ امتیاز ہے
جی,
یہ ہمارا تمغہ ہے
جی,
یہ ہماری خوبی ہے
جی.
اگر اس کو ختم کر دیا تو لوگ ہمیں پہچانیں گے نہیں
جی,
کہ یار ان کو کیا ہو گیا یہ تو وقت کی پابندی کرنے لگ گئے. میرے آفس کے اندر بعض اوقات کئی افراد نے وعدہ کیا ہوتا ہے نا کہ بھی ہم آئیں گے
جی,
اس میں جو غیر ملکی ہوتا ہے نا وہ ٹائم پہ پہنچا ہوتا ہے اور ملکی والے سارے اپنے مزے سے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر اتنی زحمت نہیں کرتے کہ اگر لیٹ بھی ہو رہے نا تو میسج کر کے بتا دے کہ ہم اتنی دیر میں آئیں. میں آج کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں, مجھ سے کل ایک بندے نے کمٹمنٹ کی کہ جناب مجھے گھر پہ کچھ کام کروانا تھا, اس کا الیکٹرک کا کچھ کام تھا, نے کہا جی دوپہر ایک بجے بندہ آپ کے گھر پہ ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, اب میں نے جناب اپنے لوگوں کو الرٹ کر دیا بھی ایک بجے آنا یار, آپ نے کام کروانا. ساڑھے چار ہو گئے,
اللہ
کوئی نہیں آیا. اب میں ہر تھوڑی دیر کے بعد آفس سے فون کر کے پوچھ رہے یار وہ آیا نہیں, مفتی ابھی تک تو کوئی نہیں آیا. ساڑھے چار بجے مجھے اس جو مالک تھا جو بھیجنے والا تھا اس کا فون آیا کہ جناب وہ بندے آپ کو فون پہ فون کر رہے ہیں, فون نہیں اٹھا رہے. میں کہا میرا دماغ خراب ہے یار, میں فون نہیں اٹھا. ارے میں فون اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں یار
جی,
کہ وہ ان کا فون نہ آ جائے کہیں تو میں ان نون نمبر ریسیو ہی نہیں کرتا, لیکن آج میں ہر ان نون نمبر ریسیو کر رہا ہوں تاکہ بھائی انہوں نے آنا ہے تو کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. اب اس کے بعد وہ پانچ بجے آئے نا, پانچ بجے آئے. میں نے پوچھا یار آپ نے کتنے بجے فون کیے, کہنے کوئی بھی نہیں. یعنی وہ اصل بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بجے سے آپ کو فون پہ فون کیے جا رہے ہیں, اور جس کا وہ کہہ رہا ہے نا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی فون نہیں کیا. اب یہ جھوٹ بول رہی ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا اس کے بعد میں نے کہا یار اب یہ بتاؤ کتنی دیر میں کام ہو جائے گا, مجھے کچھ کام ہے تو آپ مجھے ٹائم بتا دیں کتنی دیر میں ہو جائے گا. کہ یار آدھے گھنٹے کا یہ کام آدھے گھنٹے کا وہ کام ہے. میں ایک گھنٹہ نا, ہاں تو میں نے کہا پندرہ بیس منٹ اوپر بھی ہو سکتا ہے. کہ ہاں بالکل, تو میں نے کہا ڈیڑھ گھنٹے میں ہو جائے گا. ہاں بالکل ہو جائے گا. اب اس کے بعد میں بیٹھا ہوں پانچ گھنٹے میں کام مکمل.
اللہ
پانچ گھنٹے جناب میں بیٹھا ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں. اچھا اس کے کام کو واقعی پانچ گھنٹے لگنے تھے.
ٹھیک,
یعنی غلط یہ نہیں تھا کہ وہ ڈیڑھ گھنٹے کا کام پانچ گھنٹے میں کر رہا تھا. وہ جلدی جان چھوڑتی, اس نے پیسے تو اتنے ہی دینے تھے, ڈیڑھ گھنٹے میں کرے یا پانچ. لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس نے سچ بولنا سیکھا ہی نہیں.
اللہ
اس کو یہ کہا ہی نہیں گیا کہ تم پراپر ایک بات بتاؤ کہ بھائی اس کام کو اتنی دیر لگتی ہے. تو ہمارے ہاں آپ کو پلمبر ملے, آپ کو الیکٹریشین ملے, آپ کو آپ کا دوست فون کر دے, اچھا آپ کے رشتے داروں نے آنا ہو, آپ دیکھ لیں وقتی پابندی, آپ ذرا شادی کا حال دیکھ لیں. شادی پہ آنے والے میرے ایک دوست نے مجھے دعوت دی شادی کی. اچھا میں اس کو میرا پتا بھی تھا کہ میں بڑا پابند ہوں نا وقت کے حوالے سے, تو میں نے یار مجھے فکس ٹائم بتا دیں. مفتی صاحب 10:15 پہ آپ ہال میں, ایک بندہ نہیں ہوگا نا ہم تب بھی نکاح کروا دیں گے.
ٹھیک
اچھا بھائی, تو میں بھی اپنے سارے کام چھوڑ کے میں 10:15 پورے میں بھی 10:15 پہ پہنچ گیا.
ٹھیک
آپ یقین کیجئے میں پہنچا تو وہاں جو ہال کا جو چوکی دار تھا نا
جی جی,
وہ کہنے کا مولوی صاحب کدھر. میں نے کہا یار ادھر شادی تھی تو لون کا نام تو باہر وہی لکھا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا اچھا اچھا نہیں کہ شادی تو ادھر ہی ہے
جی,
تو میرا بندے کدھر ہیں
جی.
کہ جی آپ ہی پہلے بندے ہیں.
اللہ
اچھا اب میں اتنی دور گیا ہوا تو اب میں واپس کیا ہوں. میں چلا گیا اندر
جی,
میں اندر جا کے اکیلا
جی,
تنے تنہا پورے ہال کے اندر میں بیٹھا ہوا. دل کرے لیٹوں, دل کرے بیٹھوں, دل کرے کھڑا ہو جاؤں, دل کرے واک کرنے لگ جاؤں, کوئی دیکھنے والا ہی کوئی نہیں
جی.
اب میں اس کو, وہ جن کے یہاں شادی تھی وہ بھائی صاحب 11 آئے نا, یعنی گھر والے جو تھے وہ 11 آئے, مہمان آنا شروع ہوئے تقریباً 11:30.
ٹھیک
اب جب اس نے مجھے دیکھ لیا نا کہ میں تو بھائی آ کے پہلے سے بیٹھا ہوا ہوں, اب مجھ سے آنکھیں نہ ملائے.
ٹھیک
کیا میں یار وہ آپ نے مجھے کہا تو تھا کہ 10:15, کہنے وہ اصل میں نا بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے چلے یار زندہ صحبت, باقی مستقبل کافی لمبا ہے تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہمارے ہاں کا حال ہے کہ وقت دے دیں گے لیکن مجال ہے کہ وقت کے اوپر. ایک جگہ شادی تھی تو مجھے کسی نے کہا مجھ سے لیٹ جانے کا, شادی لیٹ ہوتی ہے. اچھا میں کتنا لیٹ ہو جائے گا, کہ کافی لیٹ ہی ہوتی ہے. ٹھیک 11 کا ٹائم تھا. آپ یقین کیجیے کہ میں 1 گیا.
ٹھیک ہے
میں 1 گیا, میں پھر بھی پہلے جانے والوں میں تھا. وہ پھر وہاں پر لوگ آدھے بیٹھے ہوئے اور باقی ہال خالی
جی.
میں کہا باقی کہاں گئے, کہ وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو ہمارے ہاں وقت کی پابندی یہ ہے, اگر ہمارے سکولوں میں وقت کی پابندی سکھائی جائے کہ یار یہ بڑی بنیادی چیز ہے. وقت کی پابندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وعدہ کیا ہے اور آپ اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں. جب وعدہ پورا کرنے کا آپ کا ذہن ہو, وقت کے اوپر کام کرنے کا ذہن ہو, وقت کی اہمیت آپ کے دل میں ہو, پھر یہ والے کام نہیں ہوتے. تو ہمارے ہاں قدم قدم پر جو ہے وہ یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں. زیادہ ہمارے جو اسکول کالجز کی تربیت ہے اس کے اندر وقت کی پابندی, وعدے کی پابندی, یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں لیکن انشاءاللہ یہ اگلے سلسلے کے اندر میں عرض کروں گا.
جی مدنی چینل کے ناظرین, اسکول اور کالج تربیت گاہ ہیں اور ان کی جو تربیت ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس حوالے سے مفتی صاحب نے بہت ہی قیمتی مدنی پھول ارشاد فرمائے, اور بالخصوص جو اسکول اور کالج والے ہیں, جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کو چلاتے ہیں, ان کو ان باتوں کو بغور سننا چاہیے اور پھر ان اصولوں کو اپنانا چاہیے. اللہ کریم ہمیں تربیت کے صحیح رخ جاننے کی اور پھر صحیح رخ پر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اندھیروں سے نکالے یہ, پھیلائے اجالے یہ, یہ کھولے بند آنکھوں کو, گرتوں کو سنبھالے یہ.